بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الحق سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا يئس التكريم. السامعين المكرمين، اللہ عزوجل جلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، قادر مطلق ہیں، اور اس مالک الملک کا احسان عظیم ہے جس نے اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے 124,000 پیغمبروں کا ایک تسلسل قائم فرمائے. ہر پیغمبر اور نبی نے اپنی اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اپنے دن رات وقف کیے. آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مخلوق میں اس طرح سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہے. آپ کے اشارات اور آپ کی توجیحات بھی اسی طرح کل کائنات کی توجیحات سے ارفع اور اعلیٰ ہے. انسان کو اللہ تعالی نے دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ڈالی ہے. حضرت انسان کو اپنے بارے میں بھی اتنا پتا نہیں جتنا اس کے رب کو اس کے بارے میں پتا ہے، کیونکہ پیدا اس نے کیا. جب میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے کہ میرے لیے بہتری کس چیز میں ہے، وہ اللہ عزوجل زیادہ جانتے ہیں، تو پھر اس کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات حقائق کی روشنی میں زندگی گزارنا ہی میری کامیابی کی دلیل ہو. اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، حوا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی. 10 صدیوں تک صرف ایک اللہ عزوجلال کی ربوبیت اور عبادت کی جاتی رہی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے. رب تعالیٰ کی وہ عظمت، وہ شان، وہ جلالت، وہ قدسیت بھولتے بھولتے اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسانوں نے تعلق جوڑنا شروع کیا، اور آخر وہی کچھ ہوا جو آج آپ سنتے ہیں. تھا تو بیٹا ہی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن جب اس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے بلکہ عقل کو نفس پہ مقدم کیا، دلائل پہ اپنی سوچ کو مقدم کیا، تو وہ غرق ہو گیا. اور یہاں رکھے میں ایک نصیحت پیش کرنا چاہوں گا، زندگی میں کبھی اپنے علم، عمل، منصب، کسی نعمت پہ ناز نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا. اکبر داعیہ اکبر داعیہ علی وجه الارض، ساڑھے 900 سال تک اللہ عز و جلال کے دین کی دعوت دینے والا پیغمبر، لیکن اس کا بیٹا اس دعوت کو قبول نہیں کر سکا اور آخر باپ کی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب گیا. اکبر طاغیہ علی وجه الارض، اپنے زمانے میں سب سے بڑا طاغیہ آزر صرف بت بناتا ہی نہیں تھا، اس بتوں ان بتوں کو بیچ کے ذریعہ معاش اس نے اسی کو بنایا ہوا تھا اور اس کی پوجا بھی کرتا تھا. اس طاغیہ کے گھر میں پیدا ہونے والا ابراہیم جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیل اللہ قرار دیے ہیں. اس لیے کبھی بھی زندگی میں اپنے کسی ہنر، فن، نیکی پہ ناز نہ کیجیے گا، اور زندگی میں کبھی بھی زندگی کے کسی معاملے کو بھی سمجھتے ہوئے اپنی عقل کو شریعت پر مقدم نہ کیجیے گا. باپ جس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، کشتی بنائی، بیٹے کو آواز دیتے ہیں یا بنائی دل کرنا ہے نا، بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹے نے کہا سلامی کی نئے چلن، یہ کشتی میں اس پہ سوار کیوں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا بھلا وہاں بھی پانی آ سکتا ہے. جو انسان اللہ عز و جلال کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کی عقل پھر صحیح سوچتی بھی نہیں ہے، اور جس رب نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے پہاڑوں کو، اور جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور تجھے آدم سے وجود بخشا ہے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی نہیں پہنچا سکتا. باپ نے پھر کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے اتنی معمولی سی عقل تجھے گمراہ کر رہی ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پتا ہے تمہیں پہاڑ کا خالق کون ہے؟ آج کو نہیں بچے گا. اگر نبی کا بیٹا اپنی عقل کو، اپنی خواہش کو، اپنی کشید کی گئی سوچ کو نبی کے حکم پہ مقدم کرے، شریعت پہ مقدم کرے، اللہ کی رہنمائی پہ مقدم کرے، وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود نبی کے سامنے ڈوب جاتا ہے، میں اور آپ کون ہیں؟ اس کی زندگی میں کبھی بھی قرآن کی بات آئے، حدیث کی بات آئے، تو اپنی عقل کو اس پہ مقدم نہ کرنا اور نہ ہی اس کو ترجیح ہے. یہی وجہ ہے 10 صدیوں تک اللہ حضور جلال کی عبادت کی گئی، نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کے جرثومے ظاہر ہونا شروع ہوئے، اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں 1400 سال گزر گئے، جس نے قرآن کو حجت مانا، حدیث کو حجت مانا، اللہ نے اس کے عقیدے کو بھی سلامت رکھا، اس کے منحص کو بھی سلامت رکھا، اس کی سوچ کو بھی پرائٹ بنایا، اس کے اعمال کو بھی صالحہ بنایا، اس کی زندگی کے چال چلن کی رہنمائی بھی کی اور سرپرستی بھی کی، اور رب تعالیٰ نے اسے اپنا مقرب بھی بنایا، اور جن جن لوگوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں وہ اپنے خالق و مالک کو بھی بھول گئے. میں اپنی گفتگو کا آغاز 2 بنیادی نقطوں پہ کرنا چاہ رہا ہوں. آج میں اس اپنے مالک اور خالق کی شان کو بیان کرنے جا رہا ہوں جس کی ذات کے بارے میں بھی، جس کی صفات کے بارے میں بھی آج مخلوق شک کرنے لگتے ہیں. وہ خالق و مالک جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے، کچھ لوگ دہلیے ہوتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، جن کے نظریات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو زمانے کا چل چلاؤ ہے، کوئی زندہ ہوتا ہے کوئی مرتا ہے، کوئی ایسا خالق و مالک نہیں. اللہ ایسے دہریوں کے نظریات سے ہمیں محفوظ کر، دہلیوں کا نظریہ ابھی ختم نہیں ہوتا، ایک دوسرا نظریہ اس وقت دنیا میں عام ہو گیا کہ چلو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تو ہے، لیکن اصل میں اللہ آدم میں سرایت کر گیا، نعوذ باللہ من ذلک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، حقیقت میں وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، وہ اللہ کو سجدہ تھا. اور آج مثنوی رومی کو آپ اٹھائیں گے تو یہی عقائد رومی کے آپ کو پڑھنے کو ملیں گے. ابھی اس نظریے کے غلط نتائج، اللہ سے دوری ابھی وہ ختم نہیں ہوتی. تیسرا نظریہ جو ہے وہ اس وقت دنیا میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اس میرے مالک کی ذات کے بارے میں کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جو عرش کا مالک ہے اور عرش پر مستوی ہے اللہ حضرت جلال، وہی تو محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینے اتر آیا تھا. دیوانِ فرید کو اٹھائیں تو فرید یہی کچھ بیان کرتا ہے. رب سے دوری کے یہ نظریات اپنی جگہ جلے جمائے بیٹھے ہیں. چوتھا نظریہ میرے رب کے بارے میں انسانوں نے بنا لیا، یہ اللہ کی ذات تو ہے لیکن انسانی شکل میں ہے، یہ تو بے انسان نظر آتا ہے، یہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک. امداد اللہ مہاجر ہم کی نے شمائل امدادیہ کے اندر یہی عقائد بیان کی. ابھی امت اس بنور سے نہیں نکلی. ایک اور نظریہ معاشرے کے اندر سرایت کر گیا جس کو آج وحدت الوجود کا نام دیا جاتا ہے, اور ابن عربی جس کے نظریات سے اللہ نے محفوظ فرمائے, اس نے یہ کہا تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَهُنَا وَلِلْعَزُ بِاللَّهُ. اتا بھی ہمارا رب ہے اور خنزیر بھی, تو اس میں بھی انواع الہی نظر آتی ہیں. نعوذ باللہ من ذلك. ان تمام عقائد باطلہ نظریات منحرفہ کو چھوڑ دیجئے, آئیے رب تعالیٰ سے ہی اس کی شان پوچھئے, قرآن کی روشنی میں رب کی شان کو سمجھیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے کلمات کی روشنی میں اللہ کی شان کو سمجھیے. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اپنے رب کی ذات کے بارے میں کہ اللہ حضر جلال کی ذات ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے, وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے. وہ ذات کے اعتبار سے تو عرش پر ہے, لیکن اس کا علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں. جو ذات ہوتی ہے اس کی صفات بھی ہوتی ہے. انسان مخلوق ہے, اس کی کتنی صفات ہیں. مخلوق کے اندر تو بہت ساری صفات ہوں, لیکن جو اس مخلوق کا خالق ہے اللہ عزوج جلال, اس کے بارے میں نظریہ یہ رکھا جائے کہ اس کی صفت کوئی بھلا یہ کسی کے انسان کا نظریہ ہو سکتا ہے؟ ارے تمہیں پیدا کرنے والا جس نے تیرے اندر کتنی خصوصیات رکھی ہیں, جس نے پیدا کیا ہے اس کی کوئی صفت اور خصوصیت ہوگی نا؟ تو تعجب کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کی ذات کو بھول گئے مسلمان, اللہ کی صفات کو بھی بھول گئے. کچھ لوگوں نے کہہ دیا الذات المجردہ, اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے, والعیاذ باللہ. کیا ہے اگر اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے؟ کوئی جواب نہیں. انہیں کوئی معطلہ کہتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ کی صفات تو ہیں, لیکن جس طرح ہماری صفات ہیں انہوں نے خالق و مخلوق کی تشبیہ پیش کر دی, مشبہ ہیں, اور وہ بھی گمراہ ہو گئے. اور کتنے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چھ صفات ہی ہمیں ملی ہیں, باقی صفات کوئی نہیں ہیں. اللہ عز و جلال ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے, قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں رب کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جس طرح اللہ کی ذات ہے اس طرح اس کی صفات بھی ہیں, وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی بے مثال, اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال, وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ حضر جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلوائی, ان للہ 99 اسما مئة الا واحد. اللہ کے 99 نام, من احصاها دخل الجنہ. اس کی شان و عظمت کو دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے 99 ناموں کا احصاء کر لیتا ہے, احصاء کا مطلب یہ ہے ان ناموں کو یاد کرتا ہے. احصاء کا مطلب یہ ہے ان ناموں کے معانی کو سمجھتا ہے. احصاء کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے, یا غفور اغفر لی و یا کریم اکرم نے, اے بخشنے والے مجھے بھی بخش دے. اے عزت والے مجھے بھی عزت سے نواز دے. جو 99 نام ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لاکھ تعداد نام ہے, لیکن جو 99 نام یاد کر لے, معانی کو سمجھ لے اور اللہ کو پکارے. اللہ عز و جلال کے پیغمبر فرماتے ہیں دخل الجنہ, اللہ کی شان اور عظمت دیکھیے کہ اللہ کے ناموں کو اپنی زبان پہ لاتا ہے, اللہ اسے بھی اپنی جنت کا حقدار بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی, اللہ عز و جلال کی صفات کے بارے میں اور ناموں کے بارے میں رہنمائی ہر مسلمان کو یاد رہنی چاہیے. اللہ عز و جلال کی صورت کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کیا ہے, خلق اللہ آدم على صورتی, اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. وطوره 60 ذراعا, اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو 60 ہاتھ اس کا طول تھا, اس کا قد تھا. اللہ عز و جلال کے چہرے مبارک کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, ساری دنیا فنا ہو جائے گی اگر باقی رہے گا تو اللہ عز و جلال کا چہرہ مبارک رہے گا. کیسا ہے وہ چہرہ؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اس کی عظمت کو لائق ہے, اس کی جلالت اور تقدس کو لائق ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بیان کیا اور خود قرآن کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي, اللہ عز و جلال کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے, اللہ عز و جلال کی مبارک آنکھیں بھی ہیں, اللہ عز و جلال کے مبارک ہاتھ بھی ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. کیسے ہیں ہاتھ؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے, وہ میرا مالک ہی جانتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر سو رہے تھے اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے مالک خواب میں مجھے خوبصورت شکل میں نظر آئے اور مجھ سے پوچھا میرے مالک نے, میرے محبوب یہ بتاؤ کہ فرشتے کس بات میں بحث و تکرار کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا اللہ میرے تو علم میں نہیں, تو بھی جانتا ہے. اللہ عز و جلال نے اپنا مبارک ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ عز و جلال کے خواب کے اندر ہاتھ رکھنے اور ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. تو اللہ عز و جلال نے کس طرح انسان کو پیدا کیا, کس طرح اللہ عز و جلال نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. انت الذی خلقک اللہ بیدی, موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا آدم علیہ السلام کو کہ اللہ عز و جلال نے تو آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ عز و جلال کی مبارک مٹھی کا تذکرہ حدیث کرتی ہے لما خلق الله الخلق قدر قوة من جميع الأرض, اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو پوری زمین سے اپنی مبارک مٹھی میں بنٹی گئی. اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ عز و جلال بیان کرتے ہیں, فرمایا وَنَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ والارض جميعا قبضته يوم القيامه, کتنی بڑی زمین ہے یہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کی مٹھی مبارک میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمین, یہ آسمان جن کو کچھ دیر تک ہم دیکھتے رہیں تو آنکھیں تھک ہار کے ذلیل ہو کے واپس پلٹ آتی ہیں, اس سارے کے سارے آسمان اللہ عز و جل اپنے دائیں ہاتھ پہ لیں گے, لپیٹ لیں گے. اللہ عز و جل کے پیارے پیغمبر نے اللہ عز و جل کی انگلیوں کا بھی تذکرہ کیا, آپ کے شیان شان اللہ عز و جل کی مبارک پنڈلی کا بھی تذکرہ کیا. حدیث کے الفاظ ہیں, یکشف ربنا عن ساقه یوم القیامة, قیامت کے دن اللہ عز و جل اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے. فَيَسْجُدْ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ, ہر مومن مرد اور مومن عورت فوراً سجدے میں گر جائے. وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً, لیکن جو ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھتے تھے دنیا میں قیامت کو سجدہ نہ کر پائیں گے. فَيَذْهَبْ لِيَسْجُدْ ويعود ظهره طبقا واحدا, اور سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو ان کی قبر تخت بن جائے گی. كلما اراد ان يسجد خر على قفاه, اور سجدہ کرنے کی خواہش کریں گے سجدہ تو نہیں کر پائیں گے اپنی گنتی کے بل گر جائیں گے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی, اپنے رب کی پہچان کرو. سب سے پہلا مسئلہ جو امت کو سمجھایا ہے وہ اللہ عز و جل کی شان اور عظمت کو سمجھایا ہے. سب سے پہلی دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دی وہ اللہ عز و جل کے تعارف اور عظمت کی ہے. سب سے پہلا پیغام دے کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے یمن کی طرف بھیجا وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی عظمت کے بارے میں پیغام تھا کہ اس کی ذات کو پہچانیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے جب صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس کو آزاد کر دوں, آپ نے پہلے دو سوال کیے اس لونڈی سے کہ پہلے اس کا ایمان تو دیکھیں. آپ نے سوال کیا اَيْنَ اللَّهُ, صحیح مسلم کی 537 نمبر روایت میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے. کسی انسان کے ایمان کو چیک کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے, اس کا رب کے بارے میں تصور کیا ہے. لوڈی سے اللہ کے رسول نے پوچھا اَيْنَ اللَّهُ, بتاؤ اللہ عز و جل کہاں ہے. فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ, اس لوڈی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اللہ تو آسمانوں میں ہے. پھر آپ نے سوال کیا مَنْ أَنَا, بتاؤ میں کون ہوں. اس لوڈی نے جواب دیا اَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی سوال کیے, اللہ کے بارے میں کہ اللہ عز و جل کہاں ہے, اور اپنی رسالت کے بارے میں ساتھ ہی حکم دے دیا اعتقها فإنها مؤمنة, اس کو آزاد کر بڑی مومن عورت. تو مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے میں جس رب کی عظمت کے ہی تلاپنا چاہتا ہوں, میں جس رب کی شان کو سمجھنا چاہتا ہوں وہ رب مستوی علی العرش ہے. سات آیتیں اللہ نے قرآن میں اتاری ہیں, الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش, کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, بلند ہے. یہی وجہ ہے عبد الوہاب بن عبد الحکیم فرمایا کرتے ہیں من زعم ان الله ها هنا فهو جهمي خبيث, ان الله عز وجل فوق العرش, علمه محیط بالدنیا. کسی مسلمان کا تو یہ نظریہ بن جائے کہ اللہ عز و جلال ذات کے اعتبار سے عرش پر نہیں بلکہ یہاں ہے، تو لفظ کیا بولے جہمی خبیث، یہ خبیث جہمی ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا الرحمن علی العرش استوى، استوا کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ سوال سنا وعلیہ الرحماء یعنی العرق، ان کے پسینے شروع کیا کہ اللہ کے بارے میں مخلوق سوال کر رہی ہے کہ استوا کا کیا معنی ہے اور اللہ کے بارے میں اس سے تعلق نہیں آ سکی ہے. واطرق القوم، لوگوں نے بھی اپنے سر جھکا لیے کہ یہ سوال کیا ہو گیا، اور دیکھنے لگے کہ امام مالک کیا کہتے ہیں. امام مالک نے اپنا سر اٹھایا اور کہا الکیف غیر معقول والاستواء منه غیر مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدع وإني أخاف أن يكون ضالا وأمر به فأخرج. قرآن نے چونکہ یہ لفظ بول دیا ہے استواء، یہ معلوم ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے. قرآن اور حدیث نے بیان نہیں کیا کہ اللہ مستوی کیسے ہیں، اس لیے ہم بھی بیان نہیں کر سکتے. اور جو بیان چیز نہیں ہوئی اس کی قریب میں جو جاتا ہے، کراسی میں جو چلا جاتا ہے، اس طرح کے سوالات کرنا بدعت ہے. اور ساتھ ہی امام مالک نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص گمراہ ہی ہے جو سوال کر رہا ہے، اور حکم دیا اس کو مسجد سے نکال دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے تعارف کروایا، کسی کے ایمان کو دیکھنا ہو تو اس سے اتنا تو پوچھو تمہارا رب کے بارے میں تصور کیا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر، جو شب اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ عز و جلال آسمان میں نہیں، وہ تو کفر کا منتقب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. میرے رب کی شان کو دیکھیے، اللہ نے زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا بنایا، اور پہلے آسمان کی تھکنس سے اللہ عز و جلال نے 500 سال کا بنایا، اسی طرح دوسرا آسمان، اسی طرح تیسرا آسمان، اس طرح چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں آسمان. اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر کے صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جلال نے اس کے اوپر ایک سمندر بنایا ہے اور وہ بھی 500 سال اس کی گہرائی ہے، اور اللہ عز و جلال کی کرسی ہے، اور اللہ عز و جلال کی کرسی اس کے لیے بھی 500 سال کا سفر ہے. میرے بھائی کی شان اور عظمت کو میری اور آپ کی عقل بیان کیسے کر سکتی؟ اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی بادشاہی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب میں سدرۃ المنتہا پہ گیا میں نے جبریل امین کو دیکھا، یہ اللہ کی مخلوق ہے فرشتہ، علیہ ست مئت جناح، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر تھے. جس مالک نے فرشتہ اتنا بڑا بنایا ہے اس مالک کی اپنی عظمت اور شان کتنی ہوگی. ينتظر من ریش التهاوین الدر والیاقوت، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پروں میں جس طرح رنگ رنگ موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، اللہ عز و جلال نے فرشتوں کو کیسا بنایا، خود اس کی عظمت کیسے ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں ان فرشتوں کے بارے میں بتاؤں جن آٹھ فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. انما بین شحمة الأذن الى عاتق مسيرة 700 عام.
فرشتہ جس کے کندھے اور کان تک کا سفر کتنا ہے, آج میرے اور آپ کے کندھے سے کان تک کا سفر کتنا ہے شاید ہوں گے, اسی لیے اگر گردن لمبی ہے تو 6 ہوں گے. وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے, ان میں سے ایک فرشتے کی بات اللہ کے سن بیان کر رہے ہیں کہ اس کے کندھے سے کان تک پہنچنے کے لیے 700 سال کا سفر ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے تو بنانے والا کتنا ہوگا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذن لی ان احدث عن دینک رجلاہ فی الارض وعنقه مسنیۃ تحت العرش وهو يقول سبحانك ما اعظم شانك.
اللہ عز و جلال نے اجازت دی اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اجازت دی کہ میں ایک ایسے مرغے کے متعلق بتاؤں, صحیح جامع کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں,
جس کی ٹانگیں زمین میں اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے.
اب نہیں سمجھیں زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے, بولے نہیں. میں دوبارہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے, زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ تھکاوٹ ہو تھوڑا سا ساتھ چلنے کی کوشش کریں. زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ اور پہلے آسمان کی تھکنا ہے, اور اسی طرح سات کو آسمان اندر پھر اس کے اوپر کیا ہے, کتنی سی گہرائی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے اجازت دی کہ میں اس کے اٹھنے کے بارے میں بتاؤں جس کی ٹانگیں زمین میں ہیں اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے. یہ کتنا بڑا ہے, اور سوچنے کی بات ہے اگر ایک ہی مرغا اللہ دوست کر کے جنتیوں کے سامنے رکھ دیں تو کتنے دیر میں کھائیں گے. لیکن اللہ نے جنت میں اس سے بھی کروڑوں بڑی نعمتیں بتائی ہیں جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کی ہیں آج تک نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کے دل میں خیال ہی آیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ عز و جلال کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آ کے کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَىٰ اِسْبَعَ. اللہ عز و جلال نے ایک انگلی پہ سارے آسمانوں کو رکھا ہے وَالْأَرْضِينَ عَلَىٰ اِسْبَعَ اور دوسری انگلی پہ ساری زمینوں کو روک رکھا ہے وَالْجِبَالَ عَلَىٰ اِسْبَعَ اور دنیا کے اندر جتنے بھی پہاڑ ہیں ایک انگلی پہ روک رکھے ہیں والشجر على اصبع. دنیا کی جتنی شجر کاری ہے اللہ نے ایک انگلی پہ روکی ہے والخلائق على اصبع اور پوری کائنات ایک انگلی پر ہے ثم يقول پھر اللہ عز و جلال فرماتے ہیں انا الملك میں ہوں بادشاہ یہ میری ہی بادشاہت پہلے دنیا میں تو نظر آ رہی ہے
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نوازجه. تو اتنی بار سن کے اللہ کے رسول مسکرانے لگ گئے حتیٰ کہ آپ کے دانت ظاہر ہوئے اور آپ نے پھر بھی قرآن کی آیت پڑھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. ابھی بھی انہوں نے اللہ کی صحیح قدر پہچانی نہیں. رسول اللہ تعجبا وتصدیقا لہ. صحابی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کیوں تھے؟ تعجب کرتے ہوئے اور اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ حضر جلال نے ایک رکنی پہ پوری کائنات کو رکھا ہے. تم نے ابھی بھی اللہ کی صحیح پہچان کی ہے. تم نے ابھی بھی رب تعالیٰ کی صحیح قدر کو پہچانا نہیں.
تو آئیے قرآن مجید کے پیغامات کی روشنی میں اللہ حضر جلال کی شان کے چند نمونے سے میرا مالک میرا خالق اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات کا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل. اللہ عزوجل اللہ ہر چیز کے خالق اور ہر چیز پر نگران بھی. اللہ عز و جلال نے فرشتوں جیسی مخلوق بھی بنائی اور اللہ عز و جلال نے ایسی ایسی پتنگیں بھی بنائے ہیں دنیا کے اندر کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ اس کا بدل نہیں کر سکے. اور ایسی ایسی مخلوق اللہ عز و جلال نے بنائی ہے کہ دنیا کے اندر ابھی تک وہ آلات ایجاد ہی نہیں ہوئے کہ جس کے ساتھ ان کو دیکھا ہی جا سکے اور ان کی ذریعی شناخت کی جا سکے. دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.
ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ عز و جلال اور وہ اکیلا ہی ہے جو غالب ہے پوری دنیا پر. اور تیسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اَنَّا تُتَّقُونَ. خالد تو اللہ ہے پھر دنیا کا اللہ عز و جلال فرما رہے ہیں تو کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ اور کون ہے جو تمہیں کہتا ہے کہ فلاں پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ عز و جلال کے سوا تو کوئی خالد نہیں. اللہ عز و جلال کے سوا تو کوئی تخلیق کرنے والا نہیں ہے. وہ خالق بھی ہے وہ مالک بھی ہے. لیکن یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا اگر دل میں کوئی وسوسہ آ جاتا ہے تو یاد رکھنا یہ شیطانی وسوسہ ہوگا. حدیث یہ الفاظ ہیں دل میں سوال اٹھے گا میں خالق السماء آسان کس نے بنایا؟ بندہ مومن کہتا ہے اللہ نے بنایا. میں خالق الارض زمین کس نے بنائی؟ بندہ مومن کہتا ہے اللہ نے بنائی. یہ شیطانی سوال ہوتا ہے شیطان بس ڈالتا ہے میں خالق پر بتاؤ میرے رب کو کس نے پیدا کیا. جب اس طرح کا سوال پیدا ہو جائے سوچ کریں ایسی اچانک سے سوچ آئے تین کام کر لو پھر یہ تہی سوچنے سے رک جاؤ. لا الہ الا اللہ پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. شیطان کی طرف سے رسوا ہے اللہ کی سوا کوئی خالق نہیں اسی کو بھی خالق مانو. اگر کوئی سوال دل میں پیدا ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوگا. فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. اللہ عز و جلال کی پناہ طلب کرو اور فوراً سوچنے سے رک جاؤ. اللہ عز و جلال
خالق ہے تو مالک بھی وہ ہے. میں اور آپ یہ اللہ کی ملکیت ہے. اللہ جلال بہت بڑا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہی کو بیان کرتے کرتے رابع گزر جائیں. ایک لمحے کے لیے اکیلے بیٹھ کے دیکھا تو کرو آسمان کتنا بڑا ہے. بڑے بڑے انجینئر پیدا ہو گئے, اتنا بڑا آسمان بغیر پلرز کے کیسے کھڑا ہو گیا. اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا اندازہ نہیں کر سکی. آج تک سائنس نے بہت کلا بازیاں لگائیں, ریولوشن تو ہے, لیکن آج تک یہ بیان نہیں کر سکی کہ آسمان کی انتہا کہاں ہوتی ہے. اتنی بڑی بادشاہی, اتنی بڑی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ حضور جلال نے کتنی زمین بنائی ہے, پانیوں کا سلسلہ جس کی پیمائش نہیں کر سکا. انسان کتنے ہیں آج تک پیدا کیے, اور کتنے روزانہ پیدا ہوئے ہیں, اور کتنے روزانہ فوت ہوتے ہیں, کسی کو اندازہ ہے؟ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں قابل سے قابل انسان کو بٹھا دو, دس بندے سامنے بیٹھے ہوں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں, یہ قابل انسان اگر کسی ایک کی پوری گفتگو لکھ کے بتا دے جو اچھا ہے وہ وہاں کا انعام دینے کو تیار ہے. دس لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتے, اربوں کی تعداد میں انسان, جانور, پرندے, حیوانات, درندے, سب کی اللہ جلال زندہ بھی ہے, سب کو آباد ہی کرتا ہے. انسانوں میں سے کوئی انگلش بول رہے ہیں, اردو بول رہے ہیں, عربی بول رہے ہیں, نہ جانے کتنی زبانیں ہیں. یہ صرف میرے مالک کی بادشاہت ہے, وہی سب کی سنتا ہے, وہی سب کو آگاہ کرنے والا ہے. یہ صلاحیت مخلوق سوچ ہی نہیں سکتی جی جائے کہ مخلوق میں پیدا ہو جائے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. بادشاہی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا. میرا اور آپ کا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. آج دنیا کو کیا ہو گیا, یہ اللہ کی عظمت اور شان کو سمجھتے ہوتے تو یہ ہمیشہ اللہ حضور جلال کے متعلق ہی اپنے آپ کو مجبور کرتے. کروڑوں روپے انسان خرچ کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے, لوگ میری تعریف کریں, لیکن یاد رکھنا ساری کائنات کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یقلبها کیف یشاء, وہ جدھر چاہیں موڑ سکتے ہیں, بدل سکتے ہیں. جب اللہ حضرت جلال نے دلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, اور حدیث کے الفاظ تو یہ ہے بین اصبع من اصابع الرحمن, اللہ جلال کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. اگر اللہ کو پسند آ جائے تو دنیا کے دلوں میں بھی اس کی پسند کو ڈال دیتے ہیں. جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر دنیا کے دلوں میں بھی اس انسان کے بارے میں ناراضگی آ جاتی ہے. اس لیے کیوں نہ کوشش کی جائے اس رب کو راضی کرنے کی جس کی رضا سے پوری کائنات راضی ہو سکتی ہے. اللہ عز و جلال رازق بھی ہے, وہ اکیلے خالق اور مالک ہی نہیں, رزق بھی صرف وہی دے سکتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوت التی, حسن رسی رحمت اللہ علی سے کسی انسان نے پوچھا, میں صرف سہدے ہم نے آج تک آپ کو پریشان نہیں دیکھا, اتنا اطمینان, اتنے زاہد اور وارثہ تو کیسے بن گئے؟ جواب یاد رکھیے گا حسن رسی رحمت اللہ علی کا. انہوں نے کہا تھا سنو, علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له. لوگوں کو یقین نہیں ہے, مجھے یقین ہو گیا ہے, جو
جو میرا رزق ہے وہ مجھے ہی ملے گا. میں مطمئن رہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت میرے رزق کا ایک لقمہ چھین نہیں سکتی. میرا دل مطمئن رہتا. اس بات پہ آج امت کو یقین ختم ہو گیا ہے. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ
مخلوق نہیں جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے اٹھایا. میری سمجھ سے باہر ہے. آج باپ تو کہہ دیتا ہے بیٹا جو چاہو کرو میں تیرا خرچہ پورا کروں گا. بیٹا مطمئن اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنی کائنات اس کی روزی کا ذمہ دار میں ہوں. بندہ مطمئن نہیں. سچ کہا جس نے کہا لا يخلق من كان له اب فَكَيْفَ يَخْلُقُ مَنْ كَانَ لَهُ رَبٌّ. جس کا باپ زندہ ہو اس کو قدر نہیں ہوتی. میرا باپ ہے میرے خرچے پورے کرے گا. تعجب کی بات ہے جس کا رب ہے وہ قدر کیوں اختیار کرتا ہے. اور اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کاش دنیا دو آئے سمجھ لے پوری زندگی ٹینس نہیں ہوگی. پوری زندگی کی پریشانیاں ختم. شرط یہ ہے کہ دو آیتوں کو سمجھ لے. اور وہ دو آیتیں کون سی ہیں؟
ان کل شیء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر.
ان کل شیء خلقنا بقدر. ہم نے ہر چیز سے ایک اندازہ لگایا. پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ جو تُو نے اندازہ لگایا اسے زیادہ دے. کیوں؟ کیا میں اپنی خواہش کا اپنے رب کو پابند بنا سکتا ہوں؟ مجھے پابند بننا ہوگا. رب کو اپنی خواہشوں کا پابند نہیں بنایا کرتے. جب انسان یہ سوچے یہ اللہ نے لکھا ہی ایسا ہے. اگر اللہ نے کچھ اور لکھا ہوگا تو مجھے مل کے رہتا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہ سکتی. انسان مطمئن رہتا. اور دوسری آئے
قد جعل اللہ لکل شیء قدرا.
ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے مقرر کیا ہے. میری اور آپ کی پریشانی کب ہوتی ہے؟ میں دو دن نوکری کرتا ہوں کہتا ہوں مجھے اس وقت گورنر ہونا چاہیے. بھائی اس بچے سے چلا نہ جائے. جو دو سال کا بچہ ہو اس سے دوڑا نہ جائے. وہ کہے کہ میں ریس میں حصہ لے لوں جو آج بھی ریس ہے. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. اس کا ایک وقت ہے. جس کو پائلٹ بننا نہیں آتا وہ خالی رپورٹر بن جائے. ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اپنے اندازے درست رکھنے چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے رب نے لکھا ہو کہ یہ اس وقت ملنا ہے میرے کو لیٹ ہو ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو اللہ کی عظمت سمجھنے والی ہے. اور مجھے یاد آیا واثق باللہ ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے. اس نے سیدنا امام احمد رحمہ اللہ تعالی کے پاس کھڑے ہوئے کوڑے لگاتا تھا. اس کے اپنے رشتے داروں میں ایک بچے نے چنے کا ایک دانہ اپنے نوز میں ڈال دیا. بہت کوشش کی لیکن نہیں نکلا. بچہ ہوا ہے ذرا اور کیجیے. صبح ہو گئی. طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے خاص اندازے سے اس کی قبر میں ایک تھپکی لگائی. وہ نوز میں جو چنے کا دانہ تھا وہ گرا. اوپر سے ایک پرندہ فلائی کر رہا تھا, وہ جھکا اس نے اس کو اپنی چونچ میں لیا اور اپنی خوراک بنایا اور اڑ گیا. کس کی خوراک, کہاں رہی, کب وہ زمین میں ظاہر ہوئی, کب پرندہ اڑا, کہاں وہاں کے جھکا اور اس سے خوراک بنی. یاد رکھنا جو تیرے نصیب کے اندر ہے دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائے وہ تیرے نصیب کو توڑ نہیں سکتے. نصيبك يصيبك ولو كان تحت الجبلين وما لا نصيبك لا يصيبك ولو كان تحت اليدين. تیرے نصیب میں اگر وہ لکھا ہے دو پہاڑوں کے نیچے بھی ہوگا تو اللہ تمہیں نکال کے پہنچائیں گے. جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تیرے ہاتھوں میں بھی ہوگا بس ہوگا تم اس کو بھی کھا نہیں سکو گے.
اور آپ نے کتنی موتوں کے تذکرے سنے, بس ہمارے ساتھ ہی بیٹھا تھا, بس ایک لقمہ ہی اٹھایا ہے, فوت ہو گیا, قسمت میں نہیں تھا.
اس لیے یقین بنائیے رازق ہے میرا مالک, خالق بھی ہے مالک بھی ہے, اس کے رزق کے بارے میں کبھی بدظن نہ ہوئے. ان رزق المؤمن یستبقى, مومن کا رزق لیٹ تو ہوتا ہے, منقطع نہیں ہو سکتا.
سوچیے تو صحیح, اللہ کتے کو بھی دے رہا ہے, خنزیر کو بھی دے رہا ہے, تو جو نماز پڑھنے والا اس کے سامنے جھکنے والا اس کو محروم کرے گا.
فرق صرف یہ ہے جو آج دنیا کے اندر دوڑ لگی ہے, سٹیٹس کی دوڑ, فیم کی دوڑ, میرا سٹیٹس بنے. اسی سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے, دنیا کو خاص سمجھ کے مت اختیار کرو, ضرورت سمجھ کے اختیار کرو. ضرورت تو اللہ فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے, خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. یہی وہ راز ہے جس کے ذہن میں آ جائے کبھی پریشانی نہیں ہوتی.
کتنے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کیا بنے گا میرے بچوں کا,
ارے بھائی کیا بنے گا, زیادہ سے زیادہ قبر بنے گا, وہ تو سب کی بنے گی. کیسے کھائیں گے, جیسے تم کھا رہے ہو, تم کو کس نے دیا. اور اگر تمہارے ذہن میں یہ سوال آ گیا ہے کہ میری تو 10 انگلیاں کماتی ہیں, تو ذرا سوچیے جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں کیا وہ بھوکے مر جاتے ہیں, بھوکے مرتے ہیں.
میں دو قصے آپ سے شیئر کرتا ہوں, شاید یہ مسئلہ واضح ہو جائے.
میں اور آپ سوچتے ہیں میرے بچوں کا فیوچر کیسے بنے گا, مت سوچئے, یہ سوچئے کہ میرے بچوں کی جنت کیسے بنے گی, میں اللہ کی جنت کا وارث کیسے بن سکتا ہوں. اللہ عزوجلال نے قرآن مجید میں قصہ بیان کر کے عقل کے تمام دروازے کھول دیے ہیں تاکہ سمجھو یہ عقل ہے. وَكَانَ أَبُوهُنَا صَالِحًا, یتیم بچوں کہ والد جب فوت ہو گیا, یتیم ہوئے, والد نے خزانہ چھپایا ہوا تھا دیوار کے نیچے, دیوار گر گئی, اب خزانہ ظاہر ہو سکتا تھا, کوئی اور لے سکتا تھا. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے ایک کھرب صالح لوگ ہوں تو نبی نہیں بن سکتا, یہ نبوت اللہ کا انعام ہے, کسبی نہیں ہے. لیکن دیکھیے میرے رب نے یتیم بچوں کی پلاننگ کیسے کروائی. اللہ نے خضر کو حکم دیا, موسیٰ کو حکم دیا, دونوں پیغمبر ہیں, کہا جاؤ میرے اس نیک بندے کی اولاد کے خزانے کی حفاظت کرنے کے لیے بطور مزدور دیوار تم کھڑی کرو, نبیوں کو لگایا کہ یہ تم خزانہ محفوظ کرو. ایک ہے کہ اس کی اولاد کے بال کو سنبھالنے کے لیے اللہ کام کروا رہے ہیں تو کس سے اہمیت سے کروا رہے ہیں.
کس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دوڑے,
کہاں دوڑتے دوڑتے پہنچے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقے میں, بیان کرنے والے راوی بیان کر کے چل چل کے جوتی بھی ٹوٹ گئی, کھانا پاس نہیں, جوتا پاؤں میں نہیں, نوکری نہیں, گھر نہیں, درخت کے نیچے کھڑے ہیں. دو بچیوں کو دیکھا وہ ایک سائے پہ کھڑی ہیں,
پوچھا آپ کو کیا مسئلہ ہے, کہا یہ پتھر نہیں اٹھایا جاتا. لوگ پانی پلا لیتے ہیں تو بعد میں اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہیں. صرف کیا کیا؟ نیکی کی. آگے بڑھے، پتھر اٹھایا، پانی پلا دیا.
کس کو؟ جانوروں کو.
واپس آ کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور آ کے صرف ایک لفظ بولا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں تیری خیر کا بہت فقیر ہوں، کچھ نہیں ہے، پاؤں میں جوتی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیسا کروایا. کچھ دیر کے بعد ہی سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی آئی، اس نے آ کے کہا کہ میرے بابا تمہیں بلا رہے ہیں. اور جاتے پیکج کیا ملا؟ آج کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے ایک سال کا. پیغام کیا ملا؟ کھانا بھی ملے گا،
مکان بھی ملے گا، اور 8 سال کی نوکری بھی تمہیں دیتا ہوں، اور اگر اتنا کام کر لو تو اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں گا.
کیا بچا؟ رب کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے.
اس کو کبھی اللہ کی قسم رزق کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی اسے یہ فکر نڈھال کرے.
اور اسی لیے کہنے والے نے سچ کہا تھا،
پریشان ہونا تو انسان کی فطرت ہے، لیکن پریشان رہنا یہ انسان نہیں بے ایمان ہونے کی نشانی ہے. پریشانیاں تو انبیاء کو بھی آئے،
لیکن ہر وقت کسی پریشانی میں کیا بنے گا؟ یہ کسی ایماندار کا شیوا نہیں ہوتا. اسے یقین کرنا ہے
میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا.
اللہ عز و جلال سب کو پالنے والے ہیں، ہر چیز پہ قادر ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ اس بات پہ قادر ہیں اگر کہ وہ مصر کے کنویں، وہ موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام و سلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا سکتے ہیں،
تو وہ اس بات پہ بھی قادر ہیں کسی مصر کی حکومت سے پالنے والوں کو بجروں میں بند کروا دیتے ہیں.
وہ بادشاہ اتنا بڑا ہے، وہ قادر اتنا ہے.
اللہ سب جلال وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہو.
یہ قصہ تو پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں قرآن میں کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں بند ہیں، بھول گئے کھانا دینے والے، دروازہ کھولا تو کون سے پھل پڑے تھے؟
موسمی تھے، کہاں سے آ گئے؟
یقین یہ بننا چاہیے میرا رب قادر ہے، وہ ہر چیز کو
پیدا کرنے میں بھی قادر ہے، بندوبست کرنے میں بھی قادر ہے.
اس لیے ہر ایک کی فریاد سنتا ہے، اسی کو ہی پکارا جائے. یہ اسی کی ہی شان کے لائق ہے، اسی کی عظمت کے لائق ہے کہ پکارا جائے تو اسی کو پکارا جائے.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله.
سب کی فریاد سننے والا وہ ایک اللہ ہی ہے، یہ اسی کی شان ہے. وہ صرف فریاد نہیں سنتا، آپ کی فریاد کے الفاظ اگر یہ ہے اللہ مجھے بیٹا یا بیٹی عطا فرما، یاد رکھیے گا پوری کائنات مل کے جو ہے ایک بیٹا اور بیٹی دینے میں قادر نہیں. یہ اولاد دینا بھی اللہ کی شان ہے، اسی کی عظمت ہے. اللہ سب جلال فرماتے ہیں
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء.
جس کو چاہے بیٹوں سے نواز دے، جس کو چاہے بیٹیوں سے نواز دے، جس کو چاہے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں نعمتوں سے نواز دے، اور جس کو چاہے باپ بنا دے. دنیا کی کوئی طاقت پوچھ سکتی ہے؟ اگر طاقت اور مال اور پاور جو ہے کسی کو اولاد دیتی تو ہیلری کلنٹن ڈاگی اپنے ساتھ رکھتی، کیسے ہوتے ہیں؟ آخر تو اس کا ہسبینڈ بادشاہ بنائی تھا، کو لے رہی اولاد نہیں ملی، یہ اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے کے قادر نہیں، سب مخلوق کے خالق صرف وہی ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، سب کو نوازنا یہ اسی کی شان ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جو کسی کو نواز سکتا ہو، یہ مدد کر سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
یا ایوہ الناس انتم الفقراء
کائنات والوں، تم سارے کے سارے قلاش ہو،
تم غریب ہو یا امیر، سب کے سب اللہ کی ذات کے فقیر ہو، صرف غری ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قام فی صعید واحد، اگر آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت اور جن ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، جو ان کی خواہش ہے سب کچھ مانگے، اللہ سب کو عطا کر دے، تو اتنا بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، جتنا سوئی کو پانی میں ڈبو کے باہر نکالو تو اس کے ساتھ پانی لگتا ہے۔ اس لیے جب بھی مانگو اللہ رب العزت سے ہی مانگو،
یہ شان اسی کی ہے، اللہ عزوجل ہر چیز کو جانتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے۔
یہاں رک کے بھی میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، آج میں اور آپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، بلند حواس سے کوئی آپ کو پکار رہا ہے، کوئی حرم میں ہے، کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ تو دلوں کے حالات تو بھی جانتا ہے، دل سے اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے، اس کا علم کتنا بڑا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ میں سے کون بھائی ہیں جن کے گھر میں درخت لگا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے سر۔ کوئی میرا محترم بتا سکتا ہے کہ اس کے گھر میں لگے درخت کے پتے کتنے ہیں؟ صرف جمیل جمیل کے درختوں کے پتوں کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ دنیا کے کیلکولیشن کا نظام اگر جمع کر لیں تو کوئی بتا سکتا ہے صرف اس وطن عزیز کے اندر کتنے درخت ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک شہد کے درخت نہیں کوئی بیان کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے دنیا کے اندر جتنی شہد کاری ہے ایک پتا بھی گرتا ہے یہ لگتا ہے کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم، اس کو پتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ عز و جلال نے جو کچھ لکھا ہے 50,000 سال کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے سب تقدیریں لکھ دی ہے، اتنا بڑا علم مخلوق کے پاس تو اتنا علم نہیں ہوتا کہ کل میں نے کھایا کتنا تھا، اس کا وزن کتنا تھا، لوگ کتنے تھے، بھی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ یہ اسی کی شان ہے، یہ اسی کی عظمت ہی ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے۔ آپ مت سوچئے کہ میں بند کمرے میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے رب تو دیکھ رہا ہے۔ وہ بکریوں کا تھا تو چرواہا ہی، جس کو عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ جانور دے دو، کہا میرے مالک نے منع کیا ہے، اس نے کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تم قیمت لے لو، کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ذو جلال تیری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آپ کو سمجھایا تھا، یعلم خائنۃ الاعین ولا تخفی الصدور،
میری ماں کی آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے بھیدوں سے وہ واقف ہے.
لقمان حکیم جب دنیا سے جانے لگے بیٹے نے کہا کہ نصیحت کیجئے, سب کچھ ساتھ ہی لے کے جا رہے ہیں.
کہا بیٹا لکھو, گناہ کرنے کو اگر جی چاہے تو کر لینا, لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھتا ہو.
وہ کون سی جگہ ہے؟ بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا,
لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا, کسی اور جگہ جا کے کر لینا.
اور جگہ کون سی ہے؟
گناہ کرنے کو اگر جی چاہے تو کر لینا, لیکن اتنا ہی کرنا جتنا تیرے جسم میں سزا سہنے کی طاقت ہے.
اے طاقت کسی کے پاس؟
اس لیے میرے بھائیو, دنیا جہاں کی مشکلات یہ میرے مالک کی شان ہے, وہ دور کر سکتے ہیں.
قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں, تجھے میں نے کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے اعلیٰ کے لیے بنایا ہے, لیکن فرمایا اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو آپ کی تکلیف کو بھی دور کرنے والا کون ہے؟
وہ اللہ ہی ہے.
اس لیے مشکل کو شاہ اللہ عز و جلال کے سوا کسی کو نہ سمجھیے. ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے, اور ہدایت کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے. ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں. قوم میں انبیاء کو بھیجا جو اس قوم کی زبان میں ان کو دعوت دیتی تھی, لیکن یاد رکھنا ہدایت اللہ کی بات ہے.
اللہ عزوج جلال کے دین کی دعوت میں اور آپ دے سکتے ہیں, دینی چاہیے, واجب ہے, لیکن ہدایت میں اور آپ نہیں دے سکتے, یہ میرا رب دے سکتا ہے.
میرے پیغمبر آپ ارشاد اور توجیہ تو کر سکتے ہیں, لکل قوم ہاد, لیکن ہدایت دینا یہ تیرے رب کے پاس ہے.
دنیا کی کوئی طاقت کسی کو ہدایت نہیں دے سکتی.
نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے پیغمبر, لیکن اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے.
ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے, اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا محور بنا دو.
مختار کل ہر چیز کو چاہ جو انسان چاہتا ہے, ہر فیصلہ اگر لینا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے ہی لے, اور اللہ عز و جلال کے ہی ہر فیصلے دنیا میں نافذ ہوتے ہیں.
نہ اللہ نے کسی سے مشورہ کرنا, نہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھنا, فیصلہ کرنا ہے تو خود ہی فیصلہ کرنا.
فعال لما یرید, اللہ عز و جلال جو ارادہ کرتا ہے
وہ کر سکتا,
جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے
اللہ عز و جلال تو خود کہتے ہیں, اور اللہ عز و جلال کے خود کہنے سے جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے.
یہاں ایک بات میں ضروری کہہ دوں, عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے عزت دینے کے لیے تو عزت پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا. کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہے ذلیل کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا.
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل
بادشاہی بھی اللہ ہی دیتا ہے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں جس کو دے، اور اللہ جلال جس سے چاہے بادشاہی کھینچ لے۔
اس لیے جب بھی عزت کی خواہش ہو تو عزتوں والے سے ہی عزت کرنی چاہیے، دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ سب جلال ہی عذاب دینے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں، جب وہ بخشنے پہ آئے تو چھوٹی چھوٹی چیز سے بخش دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کتا اللہ کی مخلوق تو ہے لیکن انسان کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہ ایک عورت بنی اسرائیل کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایسی عورت جو نادان تھی، برائیاں کرنے والی، اس نے صرف کتے کو پانی پلایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور یہاں میں رک کے یہ کہوں گا، اگر کتے کو پانی پلانے والی بدکار عورت کی بخشش ہو سکتی ہے تو اشرف المخلوقات انسان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے آپ کسی کو اگر پانی پلا دیں تو اللہ آپ کو کیوں نہیں بخشے؟ وہ بخشنا چاہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بخش دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو لایا گیا، اس کی کوئی نیکی نہیں نکلی، پوچھا کوئی نیکی، کہتے ہیں یہ قرض دیتا تھا اور ڈھیل دیتا تھا۔ اللہ نے پوچھا تم ڈھیل کیوں دیتے تھے؟ کہتا اللہ مجھے ترس آتا تھا کہ چلو اس کے پاس ابھی قرض نہیں ہے لوٹانے کے لیے، مال نہیں ہے، چلو میں کو ڈھیل دیتا ہوں، میں تجاوز کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اور تو نیکی نہیں تھی، اسی نیکی کی بنیاد پہ فرمایا کہ تجاوز کرنا تو ہمارے لیے زیادہ لائق ہے، جاؤ ہم بھی تجھے معاف کر کے جنت میں بھیجوا دیتے ہیں۔ چھوٹی سی نیکی، اللہ عز و جلال معاف کرنا چاہے تو کس طرح معاف کر دیتے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سو مرتبہ پڑھے، اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہیں تو معاف ہو جائیں گے۔ اور میں تو حیران ہوں شریعت کی خوبصورتی پہ، اللہ نے روزانہ کا پیکج دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا پیکج دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سال کا پیکج دیا ہے بخشش کا، روزانہ کا پیکج کیا ہے الصلوات الخمس، پانچ نمازیں جو باجماعت پڑھ لیں، جو گناہ ہوئے تھے سارے ساتھ ہی معاف ہو جاتے۔ ہفتے کا پیکج، وضو کر کے وقت پہ جمعہ پڑھنے آ جائے، گردنے نہ پھلانگے، آپ کی خطبہ سنے، نماز پڑھے، اللہ عز و جلال اگلے جمعے تک جتنے گناہ سے معاف کر دیں گے۔ سالانہ پیکج دیکھیے، رمضان کے روزے آپ نے رکھے، اگلا رمضان آ گیا، اللہ تعالیٰ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تم نے کھانا کھایا ہے، چھوٹی سی دعا پڑی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول مننی ولا قوۃ، کھانا بھی کھا لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر وہ پکڑنا چاہے، عذاب دینا چاہے، ایک آدمی کو قبر میں حکم ہوا 100 کوڑے مارے جائیں، روتا رہا، سوال کرتا رہا، ایک کوڑا باقی بچا، جب ایک کوڑا مارا گیا، سنتل علیہ قبرہ نارا، اس کی قبر آگ سے بھر گئی، پوچھتا ہے مجھے کیوں مار رہے ہو؟ جواب ملا، انک صلیت صلاتا واحدا بغیر طہور، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی جس کی تمہیں سزا دی جائے۔ ایک عورت کو صرف اس لیے جہنم رسید کیا گیا، وہ بلی کو نہ کچھ کھلاتی تھی اور نہ ہی چھوڑتی تھی کہ خود ہی بلی کھا لے، اللہ نے اس وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ اللہ عز و جلال کی شان رحیمی دیکھیے، اللہ عز و جلال نے 100 رحمتوں کو پیدا کیا، صرف ایک رحمت دنیا میں بھیجی ہے، اللہ نے 99 رحمتیں چھپائی ہوئی ہیں، قیامت اپنے ولیوں کو عطا کریں گے۔ ایک رحمت کے نتیجے میں ماں بچے سے پیار کرتی ہے، پرندے اور جانور اپنی اولادوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ عز و جلال قیامت کے دن اس کے ساتھ 99 ملا کے 100 کی 100 رحمتیں عطا کریں گے۔ کس کو؟ جب اللہ عز و جلال کا ولی بن جائے، اللہ عز و جلال پہ ایمان لانے کے بعد تقویٰ اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نیک لوگ کون ہیں؟ جن کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی
کرنا ہے،
میں نے اپنے تقوی پہ کوئی خراش نہیں آنے دینی، دنیا چاہے ساری برائیوں میں لگ جائے میں برائی میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے رب کو ہمیشہ راضی کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت سنا کے میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔
قیامت کا دن ہوگا،
اللہ عزوجل جلال اپنے بندے کو بلائیں گے اور پھر اس کو نام انعامات دکھائیں گے، بے جالو تحت کہنے کی اس کو چھپا کے پوچھیں گے یہ گناہ تم نے کیے، بندہ کہے گا کیے، اور ظلم کیا دی میرے بندے، میرے فرشتوں نے کچھ ظلم تو نہیں کیا، غلط بات تو نہیں لکھ دی، نہیں اللہ یہ گناہ میں نے کیے، منوائیں گے اللہ۔ لیکن اس بندے کی نیکی کیا ہے، یہ ذاتی عیب پہ پردہ ڈالتا تھا، اللہ فرمائیں گے چپکے سے جنت چلے جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا، جس طرح تم نے دنیا میں پردہ پوشی کی میں تیری پردہ پوشی کرتا ہوں اور تمہیں گرین چینل سے جنت بھجواتا ہوں۔ اے آپ سے بھی کہوں گا زندگی کے اندر کبھی اپنے بھائی کو آگ نہ دلاؤ، کبھی اس کے ذاتی معاملات کو اچھالیے مت۔ ایک ہوتے ہیں ملی معاملات، کسی کی عقائد کا مسئلہ ہے تو وہ تو دین بیان کرنا انبیاء نے بھی کیا ہے، صحابہ نے بھی کیا، لیکن کسی کی ذات کا معاملہ ہے، سترہ مسلم ہے سترہ اللہ یوم القیامہ، تو وہاں پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ ساری دنیا آپ کو گالیاں دے، برا بلا کہے، سخت اس کہے، آپ کو اپنے اخلاق کو گرانا نہیں چاہیے، آپ کو اپنی عظمت کو توڑنا نہیں چاہیے۔ یحیی بن معین کو کسی نے گالی دی تھی، انہوں نے مسکرا کے خاموشی اختیار کی، پاس بیٹھا انسان کہتا ہے لم لم تعود علی، آپ گالی کا جواب کیوں نہیں دے رہے، تو یحیی بن معین نے کہا تھا فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا، دین کیوں پڑھا۔ دین جب اختیار کرتا ہے اس کی زبان بھی خوبصورت بنتی ہے اور اس کا دل بھی خوبصورت بنتا ہے۔ وہ کیا مسئلہ تھا، جنت کی بشارت بھی ملی اور 70,000 فرشتوں نے بھی اس کے جنازے میں شرکت کی اور اللہ کا عرش کی خوشی سے جھوم اٹھا، تومتے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں انعام کیسے مل گئے، حالانکہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، 6 سال میں کیا کمالات انہوں نے اختیار کیے، ایک ہی کمال تھا، وہ کہتے تھے لا اجد غیلا لاحد من المسلمین، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، وليس في قلبي غمرا، کوئی گرا نہیں ہے، ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، میں نے آج تک حسد نہیں کیا۔ اللہ ایسی ہی خوبصورت زبانیں اور ایسے ہی دل ہمارے بھی بنائے جس سے اللہ کی عظمت اور شان کو ہی سمجھ دے اور بیان کرنے والے ہوں۔ اللہ عز و جلال جس طرح آج اس گھر میں جوان ہے اپنی شان و عظمت کے مطابق ہمیں انعامات سے نوازے اور جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کے لفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔